Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session of the 100.
بھائی اور بہنوں, ہم آپ کو کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی 184ویں سالانہ جنرل کانفرنس کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن, جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اس سیشن کی نظامت کروں. ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا جو ٹیلی ویژن, ریڈیو یا انٹرنیٹ کے ذرائع سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو اس کانفرنس کی نشریات کو دنیا کے مختلف حصوں میں سٹیک کانفرنس سٹیک سینٹروں میں دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے کانفرنس دکھائی جا رہی ہے. جنرل اتھارٹیز اور جنرل افسران جو اس کانفرنس میں شریک ہیں, ہم ان کی موجودگی کو بھی سراہتے ہیں. اس سیشن کے لیے موسیقی ہولی بیون کی زیر ہدایت گرانٹسویل, سٹینسبری پارک اور چوالی یوٹا کے رہنے والے لوگوں کے پر مشتمل ہوگی, اور آگن پر لنڈا مارگریٹ ہوں گی. کوائر اس میٹنگ کا آغاز ارائز او گاڈ اینڈ شائن گا کر کرے گی. ابتدائی دعا 70 کی جماعت کے ایلڈر ولفرڈ ڈبلیو اینڈرسن کریں گے. صدر ہینری بی آئرنگ کلیسیا کے افسران اور علاقائی 70 کے لیے تائیدی ووٹ پیش کریں گے.
Bye.
Dear Heavenly Father, as we begin this
session, जब हम इस सेशन का आगाज करते हैं, जब हम अपने सर झुकाते हैं,
houses and in homes throughout the world to express our gratitude unto Thee, we acknowledge Thee, we acknowledge our blessings, we thank Thee.
तेरे बेटे खुदाम दिया समसी के कफारे
के लिए. We thank Thee for the hope that comes through faith on Him.
जो उस पर ईमान के जरिए आती है. हम इंजील की बहाली के लिए इस जमाने में शुक्रिया
करते हैं. We thank Thee for our prophet.
हम अपने नबी के लिए
President Thomas S. Monson and humbly pray as we love and sustain him.
और हलीमी से दुआ करते हैं जब हम उनकी ताईद करते हैं कि वो आसमान की मदद मौसूल करें जब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं.
As many come to this conference with thoughts and concerns in their heart and questions in their mind, we pray for the companionship
और सवालों के साथ आते हैं. आसमानी बाप कि उन्हें के सवालों को जवाब दे, उनकी मदद फरमा कि वो अपने सवालत के जवाब पा सकें, कि हम इकट्ठे तेरी तालीम पा सकें. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
It is proposed.
ये तजवीज़ की जाती है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को बतौर नबी, रोयाबीन और मुकाशवाबीन और कलीसिया यीशु मसीह ब्राय मुकदसी ने आखिरी अयाम के सदर के तौर पर उनकी तायीद करें. हेनरी बेनियन आयरिंग की सदारती मजलिस आला में मुशीर अव्वल और टीरियर फ्रेडरिक उक्टोर्फ की सदारती मजलिस आला में मुशीर दोयम तायीद करें. वो जो हमायत में हैं, मेहरबानी से इसका इजहार करें. अगर कोई मुखालफत में है तो वो भी इजहार कर सकता है. यह तजवीज़ की जाती है कि हम बॉयड कैनेथ पैकर की 12 रसूलों की जमात के सदर के तौर पर और दर्ज जैल की उस जमात की अरकान के तौर पर तायद करें.
रसल एम नेल्सन, डैलन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
वो जो इसकी हमायत में हैं, मेहरबानी से इसका इजहार करें. अगर कोई मुखालफत में है तो वो भी इजहार कर सकते हैं. यह तजवीज़ की जाती है कि हम सदारती मजलिस आला के मुशीरों और 12 रसूलों की जमात को बतौर नबी, रोयाबीन और मुकाशवाबीन इनकी तायद करें. तमाम जो इसकी हमायत में हैं इजहार करें. अगर कोई बरक्स है इसके तो वो भी इजहार कर सकता है. ये तजवीज़ पेश की जाती है कि हम एल्डर कार्लोस ए अमाडो और विलियम आर वॉकर को 70 की पहली जमात के अरकान के तौर पर शुक्रगुजारी के साथ उन सुबकदोश करें और उनको जनरल अथॉरिटी का एजाजी रुकन मुकरर करें. जो उनकी मुखलिस खिदमत के लिए हमारे साथ मिलकर शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहते हैं, मेहरबानी से इसका इजहार करें. एल्डर आयरिक मी मनासन और गियोड सिंकन को इलाकाई 70 के तौर पर सबकदोश किया जाता है. ये तजवीज़ की जाती है कि हम उन्हें उनकी खिदमत को सराहते हुए उनकी हिमायत का इजहार करें. जो हमायत में हैं इजहार करें. यह तजवीज़ पेश की जाती है कि हम दीगर जनरल अथॉरिटीज़ इलाकाई 70 और जनरल मुआवन सदारती मजालस को जो मौजूदा तौर पर जिस तरह तश्कील में हैं उनकी तायद करें. वो सब जो इसकी हिमायत करते हैं इजहार करें. अगर कोई मुखालफत में है तो इजहार कर सकता है. भाई और बहनों, हमारे लिए आपकी दुआओं और ईमान का बहुत शुक्रिया.
क्वायर
अब हमारे लिए गीत गाएगी, आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स. गीत के बाद हम 12 रसूलों की जमात के एल्डर डैनियल एच ओक्स को सुनेंगे और नील ए एंडरसन उसके बाद हमसे खिताब करेंगे. उसके बाद भाई टेड आर कॉलेस्टर से सुनेंगे जो संडे स्कूल के सदर आला के तौर पर खिदमत करते हैं.
اپنی فانی خدمت کے آخری دنوں میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک نیا حکم دیا، تین بار دہرایا۔ یہ حکم سادہ مگر مشکل تھا، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسا میں نے تم سے محبت رکھی۔ ایک دوسرے سے محبت نجات دہندہ کی خدمت کی مرکزی تعلیم رہی ہے۔ دوسرا بڑا حکم تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر کی محبت رکھ۔ یسوع نے یہاں تک سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ، لیکن اس کا حکم دوسروں سے ایسی محبت رکھی جائے جیسے اس نے اپنے گلے سے رکھی، اس کے شاگردوں اور ہمارے لیے بھی ایک منفرد چیلنج ہے۔ اصل میں صدر مونسن نے پچھلے اپریل کو سکھایا کہ محبت ہی انجیل اور ہماری مثال یعنی یسوع مسیح کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ ایک دوسرے کے لیے مسیح کی مانند محبت رکھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو ہمارے اعتقادات، اقدار اور عمودی فرائض میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ اپنی مصلوبیت سے پہلے اپنے شاگردوں کے لیے عظیم دعا میں یسوع نے اپنے پیروکاروں کے لیے دعا کی، میں نے انہیں تیرا کلام دیا اور دنیا نے ان سے نفرت کی کیونکہ وہ دنیا کے نہیں جیسا کہ میں دنیا کا نہیں۔ پھر اس نے اپنے باپ سے التجا کی کہ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے نکال لے بلکہ انہیں برائی سے بچا۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے مگر دنیا کا ہونا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہیں کیونکہ جیسا یسوع نے ایک تمثیل میں سکھایا، اس کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جس کا مقصد پورے ہجوم کو اپنے اثر سے اوپر کو اٹھانا ہے۔ اس کے پیروکار ایسا نہیں کر سکتے اگر ان کا رابطہ صرف ان کے ساتھ ہو جو ان کے اعتقادات اور رسوم میں ایک جیسے ہیں۔ مگر نجات دہندہ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ انجیل میں مختلف اعتقادات اور رسوم کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بہت سی تعلیمات ہیں۔ اس میں جھگڑے کے بارے میں تعلیمات مرکزی ہیں۔ جب دوبارہ جی اٹھے خداوند نے نیفیوں کو بپتسمہ کے طریقے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے پایا تو اس نے ہدایت دی کہ یہ کس طرح سکھانی چاہیے۔ اس نے فرمایا، تمہارے درمیان جھگڑے نہ ہوں جیسے اب تک رہے ہیں، نہ ہی تمہارے درمیان میری انجیل کے نکات کے بارے میں جھگڑے ہوں جیسے اب تک رہے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جس میں جھگڑے کی روح ہے وہ مجھ سے نہیں ہے بلکہ ابلیس سے ہے، جو فساد کا باپ ہے۔ وہ آدمیوں کے دلوں کو بھڑکاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف غصے میں جھگڑتے ہیں۔ دیکھو، یہ میری تعلیم ہے کہ ایسی چیزیں ختم کی جا سکیں۔ نجات دہندہ نے فساد کے خلاف اپنی تنبیہ کو صرف ان تک محدود نہیں رکھا جو بپتسمہ کے بارے میں حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، اس نے کسی سے بھی جھگڑے کو منع کیا، حتیٰ کہ وہ بھی جو احکامات پر عمل کرتے ہیں، آدمیوں کے دلوں کو غصہ دلاتے ہیں۔ جھگڑے کا باپ ابلیس ہے، نجات دہندہ امن کا شہزادہ ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ دنا آدمی غصے کو پھیر دیتا ہے۔ ابتدائی رسولوں نے سکھایا کہ ہمیں ان چیزوں کے جو سلامتی لاتی ہیں کی بات کریں، کیونکہ آدمی کا غصہ خدا کی راستی کے کام نہیں کرتا۔ جدید مکاشفہ میں خداوند نے حکم دیا ہے کہ بحال شدہ انجیل کی خوشی کی بشارت ہر آدمی اپنے پڑوسی کو نرمی اور حلیمی میں بتائے، تمام فروتنی کے ساتھ، لان تان کرنے والوں کے خلاف لان تان نہ کرتے ہوئے۔ حلیمی اور جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں سچائی جیسے جسے ہم سمجھتے ہیں کے لیے اپنی ذمہ داری پر سمجھوتا اور اس میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی پوزیشن یا اپنے نقطہ نظر سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح کی انجیل اور عہد جو ہم نے باندھے ہیں ہمیں سچائی اور خطا کے درمیان ابدی جنگجو بنا دیتے ہیں۔ اس مقابلے میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یسوع نے ہمیں راستہ دکھایا جب اس نے دشمن اس کے سامنے اس عورت کو لے آئے جو زنا میں پکڑی گئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی ریاکاری سے شرمندہ کیا گیا تو الزام لگانے والے چلے گئے اور یسوع اس عورت کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اس نے اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا اور اس وقت اسے سزاوار نہ ٹھہرایا، لیکن اس نے اسے مضبوطی سے پھر گناہ نہ کرنے کا کہا۔ پیار بھرے رحم کی ضرورت ہے، لیکن مسیح کے پیروکار مسیح کی مانت سچائی میں مضبوط رہیں گے۔ نجات دہندہ کی مانت اس کے پیروکاروں کے سامنے گناہ آلودہ رویہ آتا ہے، اور آج بعض اوقات انہیں روایت پسند یا بنیاد پرست کا نام دیا جاتا ہے جب اپنی سمجھ کے مطابق درست اور غلط کا فرق بتاتے ہیں۔ بہت سی دنیاوی اقدار اور رسومات ایام آخر کے مقدسین کے لیے چیلنج ہیں۔ ان میں نمایاں امریکہ کی بہت سی ریاستوں اور دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو ہم جنس شادیوں کو قانونی حیثیت دیتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے لوگوں کے درمیان بھی رہتے ہیں جو شادی میں بالکل یقین نہیں رکھتے، کچھ بچے پیدا کرنے پر یقین نہیں رکھتے، کچھ فحاشی اور خطرناک نشاور ادویات پر کسی بھی طرح کی روک تھام کے مخالف ہیں۔ ایک اور مثال جس سے ایماندار آشنا ہے وہ اعتقاد نہ رکھنے والے شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنا، یا کام پر اعتقاد نہ رکھنے والوں یا دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا۔ مقدس جگہوں میں جیسے کہ ہیکلیں، عبادت گاہیں اور ہمارے گھر ہیں، وہاں ہمیں سچائی اور احکام کو سمجھنے اور انہیں تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے، اور یہی بحال شدہ انجیل میں بتایا گیا ہے۔ ایسا کرنے کے حق کا تحفظ دستور کی گارنٹی میں بھی شامل ہے، اور مذہبی آزادی اور شخصی آزادی کے بارے میں وہ ممالک بھی احترام کرتے ہیں جن میں یہ باضابطہ طور پر لاگو نہیں ہے۔ عام طور پر مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اس میں دوسری چیزوں کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی آزادی تقریباً سب کے لیے ہے، لیکن مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعتقادات اور رسومات کا بھی احترام کرنا لازمی ہے۔ قانون ایسے رویے کو روک سکتا ہے جسے عام طور پر غلط یا ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ جنسی اتصال، تشدد یا دہشت گردی کا رویہ، حتیٰ کہ جب بھی انتہا پسند اسے مذہب کے نام میں استعمال کریں تو نیم سنجیدہ رویے جو کچھ ایمانداروں کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی آواز سے قانون بن گیا ہے تو اسے سادگی سے برداشت کرنا چاہیے۔ عوامی مسائل کے موضوع پر ہم چاہتے ہیں زیادہ توجہ دیں، اور اپنے پڑوسی سے محبت کی انجیلی تعلیم پر توجہ دی جائے، اور جھگڑے سے اجتناب کیا جائے۔ مسیح کے پیروکاروں کو شائستگی کی مثال بننا چاہیے۔ اچھی محبت کرنی چاہیے اور اچھی طرح سے ملنا چاہیے، اور ان کے سنجیدہ اعتقادات پر غور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی چیز پر اتفاق کر لیں۔ متنازع موضوعات پر ہمارا دفاع اور گفتگو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اثر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن بیان کرنے میں ہمیں دنائی سے کام لینا چاہیے۔ جب ہماری پوزیشن قبول نہیں کی جاتی تو ہمیں یہ رحم دلانہ رویے کے ساتھ ناقابل قبول نتائج قبول کر لینے چاہیے، اور اپنے دشمنوں سے شائستگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں تمام لوگوں کے لیے اچھی خواہشات رکھنی چاہیے، کسی بھی طرح کی اظہار رسانی کو رد کرنا چاہیے جس میں رنگ، نسل، مذہبی عقائد اور جنسیت میں اختلافات اظہار رسانی بھی شامل ہیں۔ میں نے عمومی اصولوں کی بات کی ہے، اب میں بات کروں گا ان اصولوں کا جو ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہمارے روزمرہ زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں جو ہمارے بچے کھیل کے دوران سیکھتے ہیں۔ بہت بار یوٹا میں وہ جو مورمن نہیں ہیں اس بات سے خفا ہوتے ہیں کہ مورمن بچے ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر نہیں کھیلتے۔ دوسرے مذاہب کے بچوں کے ساتھ کھیلنے یا ان کا دوست نہیں بننے دیتے۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رویے کی اقدار اور معیارات اپنے طریقے سے سکھاتے ہیں، لیکن انہیں دوسروں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ کلیسیا اور اسکولوں میں بہت سے اساتذہ اس رویے پر افسردہ ہوتے ہیں، اور ایل ڈی ایس نوجوان بھی شامل ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے لیے ہمیں مذہبی، معاشرتی، معاشی طبقوں سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے اور عزت کرنی ہے۔ ہم تمام نوجوانوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ستانے، بے عزتی کرنے اور زبان کے استعمال یا کاموں سے دور رہیں اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے نجات دہندہ کی حکم دولی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا نقطہ نظر واضح کرنا ہے۔ نجات دہندہ نے سکھایا ہے کہ جھگڑا ابلیس کا ہتھیار ہے۔ حقیقتاً یہ آج کل استعمال ہونے والی زبان اور سیاسی سرگرمیوں کے خلاف ہے۔ سیاست میں پالیسی میں اختلاف لازمی ہے، لیکن پالیسی کے اختلاف میں ذات پر حملے کی ضرورت نہیں، جو حکومت کے کام میں زہر بھرتے اور شمولیت کرنے والے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ جھگڑے کو چھوڑنے اور اختلافات میں دوسروں کی تعظیم کرنے کی سب سے اہم جگہ ہمارے گھروں اور خاندانی تعلقات میں ہے۔ اختلافات ہونے ہی ہیں، مگر کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ بڑے اختلافات میں فرض کریں کہ آپ کے خاندان کا کوئی رکن شادی کے بنا کسی کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ انتہائی اہم اقدار کی ضد ہے۔ خاندان کے افراد کے لیے ہمارا پیار اور احکامات کے ساتھ ہماری وفاداری نجات دہندہ کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے پیار بھری شفقت دکھا سکتے ہیں۔ میں خاندانی تعلقات کی ایک اور مثال دیتا ہوں، مگر امریکہ کی وسطی ریاستوں میں سے تقریباً 10 سال پہلے میں ایک اسٹیٹ کانفرنس میں گیا۔ وہاں ایک بہن نے مجھے بتایا کہ اس کا خاوند 12 سال سے اس کے ساتھ چرچ جا رہا ہے، لیکن کلیسیا کا رکن نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم سب کچھ ٹھیک کر رہی ہو اور آپ صابر ہوں اور مہربان ہوں۔ تقریباً 1 ماہ بعد اس نے مجھے خط لکھا، 12 سال تک میں نے صبر تو بہت اچھا کیا، لیکن میں مہربان نہ تھی، اور مہربان ہوئی تو میرے شوہر نے بپتسمہ لے لیا۔ مہربانی نہایت قوی چیز ہے، خاص طور پر خاندانی حالات میں۔ خط میں مزید لکھا ہے، ہم اور مہربان ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اور 6 سال بعد اس نے یہ خط لکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ ہماری وارڈ کا بشپ بلایا گیا ہے اور اسے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ زندگی میں بہت سے تعلقات اور حالات میں ہمیں اختلافات کے ساتھ رہنا ضرور ہے۔ جہاں ضروری ہو ان اختلافات میں ہماری سائیڈ کو رد کیا اور چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن مسیح کے پیروکار دوسروں کے ساتھ جو ان کی اقدار اور ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے امن اور شانتی سے رہتے ہیں۔ باپ کے نجات کے منصوبے کے مطابق ہمیں نبوتی مکاشفہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فانی حالات میں ڈالا گیا ہے تاکہ ہم اس کے احکامات کو مانیں۔ اس میں مختلف معاشرے اور اعتقادات کے اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنا بھی شامل ہے، جیسی اس نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ مورمن کی کتاب کے نبی نے سکھایا ہمیں خدا اور تمام آدمیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے ارد گرد اتنی کشمکش میں رہنا مشکل ہے۔ ہمارے نجات دہندہ کا حکم کے دوسروں سے اپنے برابر محبت رکھیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنے تمام تعلقات اور کاموں میں اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہوں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
On his first visit to the prophet Joseph Smith,
جب 17 برس کا تھا تو اس سے پہلی ملاقات میں ایک فرشتہ جوزف کے پاس آیا. اس کا نام مورنائی تھا. اس نے جوزف کو بتایا کہ وہ خدا کی حضوری سے پیامبر کے طور پر بھیجا گیا اور خدا کے پاس جوزف کو کرنے کے لیے کام ہے. آپ سوچیں کہ جوزف نے اس وقت کیا سوچا ہوگا جب فرشتے نے اس کو بتایا ہوگا کہ اس کا نام اچھے یا برے طریقوں سے دنیا کے قوموں, قبیلوں اور زبانوں میں لیا جائے گا. شاید جوزف کی آنکھوں میں خوف کے باعث مورنائی نے پھر سے دہرایا ہوگا کہ دونوں اچھے اور برے انداز سے سارے لوگوں کے درمیان تیرے بارے بتایا جائے گا. جوزف کا نام اچھائی سے بتانا تو آہستہ آیا مگر برائی سے جلدی سے بیان ہوا. جوزف نے لکھا, یہ کتنا عجیب تھا کہ ایک گمنام سا لڑکا ایک ایسے اہم کردار کے بارے میں سوچے جس میں اذیت رسانی شامل ہے. لوگوں کی جوزف کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی بڑھی. 38 سال کی عمر میں اس کو 150 لوگوں کے ہجوم نے قتل کیا جنہوں نے اپنے چہرے پہ رنگ کیا ہوا تھا. نبی کی زندگی اچانک ختم ہو گئی مگر جوزف کے لیے اچھا یا برا کہنے کا تو ابھی آغاز ہی ہوا تھا. کیا ہمیں اس کے خلاف کہی جانے والی بری باتوں سے حیران ہونا چاہیے؟ پولوس کو بھی دیوانہ اور ابتر کہا گیا. ہمارے پیارے نجات دہندہ خدا کے بیٹے پر کھاؤ شرابی آدمی اور بت بدرو گرفتہ ہونے کا الزام لگایا گیا. خداوند نے جوزف کو اس کی قسمت کے بارے بتایا. دنیا کے اختتام پر لوگ تیرے نام کے بارے میں پوچھیں گے اور احمق تیری تحقیر کریں گے اور جہنم تیرے خلاف غصہ کرے گی, جبکہ پاک دل دانا اور پاکیزہ لوگ تیری رہنمائی میں مستقل برکات پائیں گے. اچھائی کے ساتھ خدا نے برا کہنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کے خلاف مخالف باتیں خدا کے متلاشیوں کو ان کی باتوں کو جواب پانے کے لیے گھٹنوں کے بل لاتی ہیں. جوزف سمتھ بحالیت کا نبی ہے. اس کا کام باپ اور بیٹے کی ظہوری سے شروع ہوا. اس کے بعد مختلف ملاقاتیں ہوئیں. وہ پاک صحائف رد کی ہوئی تعلیم کہانت کی بحالی کو سامنے لانے کے لیے خدا کے ہاتھ میں اعلی کار تھا. جوزف کے کام کی اہمیت کو جاننے کے لیے ذہنی سوچ بچار سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں جوزف کی مانت خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے. روحانی سوالات خدا کی طرف سے روحانی جوابات لاتے ہیں. وہ لوگ جو خدا کی بحالیت کے کام کو رد کرتے ہیں وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ آسمانی باپ زمین پر انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ سنہری اوراق فرشتے نے دیے اور خدا کی طاقت سے ترجمہ ہوا. اس بے اعتقادی کے باعث وہ جوزف کی گواہی فوراً رد کر دیتے ہیں اور کچھ بد قسمتی سے نبی کی زندگی کو بدنام کرنے اور اس کے کردار پر بہتان تراشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. خاص طور پر ہم اس وقت اداس ہوتے ہیں جب ایک ایسا شخص جو پہلے جوزف کی عزت کرتا تھا مگر بعد میں اس بات سے ہٹ کر اس کے خلاف تکلیف دہ باتیں کرتا ہے. ایلڈر نیل اے میکسویل نے کہا, کسی چھوڑے ہوئے سے چرچ کی تعلیم پانا ایسے ہی ہے جیسے یہودا سے مسیح کو سمجھنے کے لیے انٹرویو کرنا ہے. اس کی یہ بتائیں کہ اس نے چرچ کیوں چھوڑا. وہ زیادہ تر اپنی ہی باتیں بتائے گا. یسوع مسیح نے کہا, جو تم کو لان تان کرتے ہیں ان کو برکت دو, اور جو آپ کو تحقیق کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. آئے ہم ان سے مہربانی سے پیش آئیں جو جوزف پر تنقید کرتے ہیں. اپنے دلوں میں یہ جانتے ہوئے کہ جوزف خدا کا نبی تھا اور اس بات سے تسلی پاتے ہوئے کہ مورنائی نے تو یہ ساری باتیں پہلے ہی بتا دی تھی, ہم ایک مخلص تحقیق کرنے والے کو جواب کیسے دے سکتے ہیں جو ان منفی باتوں کے بارے متفکر ہو جو اس نے نبی جوزف سمتھ کے بارے پہلے سے سن یا پڑھ رکھی ہیں. ہم ہمیشہ ہی دیانتدارانہ سوالات کا خیر مقدم کرتے ہیں. جوزف کے کردار کے بارے سوالات کے جواب میں ہم ان ہزاروں لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے اس کام کو قائم کرنے میں مدد اور زندگیوں دی ان کا حوالہ دے سکتے ہیں. جان ٹیلر جو اسی ہجوم کے ہاتھوں جس نے جوزف کو شہید کیا تھا نے چار گولیاں کھائیں, اس نے کہا, میں خدا, فرشتوں اور لوگوں کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ جوزف ایک اچھا, قابل عزت اور پاکیزہ شخص تھا اور اس کا ذاتی یا عوامی کردار قابل نمونہ تھا اور اس نے خدا کے وفادار کے طور پر جان دی. ایک مخلص شخص تحقیق کرنے والے کے طور پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کوئی ایسا فلٹر نہیں جو آپ کو سچائی ہی کے بارے میں بتائے. کچھ معلومات جو بہت حد تک قائل کرنے کے قابل بھی ہیں مگر وہ سچی نہیں. سالوں پہلے میں نے ٹائم میگزین میں ایک مضمون پڑھا جو مارٹین ہیرس کے لکھے جانے میں خط کے بارے ایک رپورٹ تھی جس میں جوزف سمتھ کے ساتھ مورمن کی کتاب کے سنہری اوراق کے جھگڑے کے بارے تھا. اس دستاویز کی وجہ سے چند ارکان نے چرچ چھوڑ دیا. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے بہت جلدی چرچ چھوڑ دیا. کئی ماہ بعد ماہرین نے یہ دریافت کیا کہ وہ خط تو مکمل طور پر جعلی تھا. جو کچھ آپ خبروں میں سنتے ہیں آپ اس کے بارے سوال کر سکتے ہیں مگر آپ کو خدا کے نبیوں کی گواہی پر کبھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تحقیق کرنے والوں کو یاد کرا سکتے ہیں کہ جوزف کے بارے چند معلومات جو سچ ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر متن سے باہر اور اس دور کی صورتحال سے دور ہوں. ایلڈر رسل ایم نیلسن نے اس نقطے کی وضاحت کی ہے. اس نے کہا, میں اٹلانٹا جارجیا میں بیماریوں کی روک تھام والے قومی مرکز میں کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا. ایک بار میٹنگ کے بعد جب میں ایئرپورٹ جانے کے لیے ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا تو یوٹا کے ٹھنڈے موسم میں جانے سے پہلے وہاں باغیچے میں دھوپ تاپنے کے لیے بیٹھ گیا. بعد میں مجھے ایک فوٹوگراف کی طرف سے ایک فوٹو موصول ہوئی جو ٹیلی فوٹو لینس کے ساتھ لی گئی تھی. یہ فوٹو اس وقت لی گئی تھی جب میں باغیچے میں آرام کر رہا تھا. اس کے نیچے تحریر تھی, نیشنل سینٹر میں گورنمنٹ کنسلٹنٹ. تصویر سچی تھی, اس کی تحریر بھی سچی تھی, مگر اس سچائی کو جھوٹے تاثر کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ہم جس سچائی کو جانتے ہیں اس کو ایسی چیز کی خاطر رد نہیں کر سکتے جس کو ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم تحقیق کرنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ فرشتوں سے ملاقات میں جوزف اکیلا نہیں تھا. مورمن کی کتاب کی گواہیوں میں لکھا ہے, ہم سنجیدگی سے اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ آسمان سے نیچے اترا اور انہیں لایا اور ہماری نظروں کے سامنے رکھا کہ ہم ان اوراق کو دیکھیں. ہم بہت سی دوسری باتوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. ایک سنجیدہ تحقیق کرنے والے کو بحال کردہ انجیل کو نبی کے ذریعے خداوند کے پھل کے طور پر پھیلتے دیکھنا چاہیے. اب 29,000 سے زیادہ کلیسیائیں اور 88,000 سے زیادہ مشنری ساری دنیا میں انجیل کی منادی کر رہے ہیں. لاکھوں مقدسین آخری ایام یسوع مسیح کی پیروی کے خواہاں ہیں, باعزت زندگی گزارتے ہیں, غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں صرف کرتے ہیں. یسوع نے فرمایا, اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا, نہ ہی برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے, پس ان پھلوں سے تم ان کی پہچان کرو. بظاہر تو یہ وضاحتیں قائل کرنے والی ہیں مگر ایک مخلص تحقیق کرنے والے کو صرف انہی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے خصوصی طور پر سچائی کی تحقیق کرنی چاہیے. ہر ایمان رکھنے والے کو نبی جوزف سمتھ کے الہی مشن اور کردار کی روحانی توسیع کی ضرورت ہے. یہ ہر ایک نسل کے لیے سچ ہے. خدا سے کیے گئے روحانی سوالات کے روحانی جواب پانا مستحق بات ہے. حال ہی میں مشرقی ساحل پر ایک لوٹے ہوئے مشنری نے مجھے اپنے ایک دوست کے بارے میں بتایا جو نبی جوزف سمتھ کے بارے غلط معلومات کے ملنے کے باعث اپنے ایمان کے بارے شک کرنے لگا تھا. انہوں نے کئی بار بات چیت کی اور بات چیت کے نتیجے میں وہ لوٹا ہوا مشنری خود بھی شک میں مبتلا ہو گیا. اگرچہ مجھے امید تھی کہ وہ اپنے دوست کے ایمان کو مضبوط کر سکے گا مگر مجھے اس کی اپنی گواہی کے بارے فکر ہو گئی. بھائیوں اور بہنوں, میں آپ کو خبردار کرتا ہوں, اگر آپ کا اپنا ایمان مضبوط نہیں تو آپ دوسروں کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے. چند ہفتے پہلے میں جنوبی امریکہ جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوا. فلائٹ اٹینڈنٹ نے ہماری توجہ ایک حفاظتی ویڈیو کی طرف کرائی. اس میں ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ اگر کیبن کا دباؤ بدلتا ہے تو آپ کی نشست کے اوپر والا پینل کھل جائے گا اور اس میں سے آکسیجن ماسک نکلے گا. اگر ایسا ہو تو آپ ماسک کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں, ماسک کو اپنے ناک اور منہ پر لگائیں, الاسٹک والی پٹی کو کھینچ کر اپنے سر پر لگائیں, اور اگر ضرورت ہو تو ماسک کو ایڈجسٹ کریں. پھر آخر میں یہ تنبیہ کی گئی تھی, اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوسروں کی مدد سے پہلے اپنے ماسک کو درست کر کے لگائیں. جیسے جیسے ہم نجات دہندہ کی دوسری عام کی جانب بڑھیں گے تو نبی جوزف سمتھ کے بارے منفی تبصرہ بڑھے گا. آدھی سچائیاں اور پچیدہ دھوکے ختم نہ ہوں گے. آپ کے آس پاس خاندانی ارکان اور دوست ہوں گے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. ابھی وقت ہے کہ آپ پہلے اپنے آکسیجن ماسک کو درست کریں تاکہ آپ ان کو تیار ہونے میں مدد کر سکیں جو سچائی کے متلاشی ہیں. نبی جوزف سمتھ کی گواہی ہم میں سے ہر ایک کے پاس مختلف انداز میں پہنچتی ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس وقت آئے جب آپ گھٹنوں کے بل خداوند سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ وہ کیا وہ سچا نبی تھا. ہو سکتا ہے اس وقت آئے جب پہلی روحوں کے بارے بیان کا مطالعہ کر رہے ہوں, یا اس وقت آ سکتی ہے جب بار بار مورمن کی کتاب کا مطالعہ کریں. یہ اس وقت بھی آ سکتی ہے جب آپ نبی کی گواہی دیتے ہیں, یا جب آپ ہیکل میں کھڑے ہوں اور یہ محسوس کریں کہ نبی جوزف سمتھ کے ذریعے سر بمہر کرنے کی قوت بحال کی گئی. اس ایمان اور حقیقی ارادے کے ذریعے نبی جوزف سمتھ کے لیے آپ کی گواہی مضبوط ہوگی. آس پاس سے آتے ہوئے پانی کے فوارے آپ کو گیلا تو کر سکے, مگر وہ کبھی بھی آپ کے اندر ایمان کی آگ کو بجھا نہ سکے. وہ نوجوان جو آج سن رہے ہیں, میں آپ کو خاص چنوتی دیتا ہوں, نبی جوزف سمتھ کی ذاتی گواہی حاصل کرو. آپ کی آواز مورنائی کی نبوتی کلام کی تکمیل کرے کہ نبی کے بارے نیک کلام کرو. دو خیال پیش کرتا ہوں. اول, مورمن کی کتاب میں ان صحائف کی تلاش کریں جو آپ محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بالکل سچے ہیں. پھر یہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ خاندانی شام, سیمینری, ینگ مین اور ینگ وومن کی کلاس جماعتوں میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بیان کریں کہ جوزف خدا کا اعلیٰ کار تھا. دوسرا, نبی جوزف سمتھ کی گواہی بیش قیمت موتی میں یا اس پمفلٹ میں پڑھیں جس کا ترجمہ اب 158 زبانوں میں ہو چکا ہے. آپ اس کو lds.org کی ویب سائٹ پر یا مشنریوں کے پاس بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ جوزف کی اپنی گواہی ہے جو حقیقت میں واقع ہوئی تھی. اس کو اکثر پڑھا کریں. اپنی آواز میں جوزف کی گواہی کو ریکارڈ کرنے کے بارے سوچیں. اس کو باقاعدگی سے سنیں, دوستوں کے ساتھ بیان کریں. نبی کی گواہی اپنی آواز میں سننے سے آپ کو اس گواہی کو پانے میں مدد ملے گی جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں. آنے والا دور عظیم اور حیرت انگیز ہے. صدر تھامس ایس مانسن نے کہا ہے, اس عظیم مقصد کو آگے جاری رہنا ہے, زندگیوں کو بدلنا ہے اور بابرکت بننا ہے. پوری دنیا میں کوئی قوت بھی خدا کے کام کو روک نہیں سکتی, باوجود اس کے کہ جو بھی آئے یہ عظیم کام آگے ہی بڑھتا رہے گا. میں آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں, یسوع ہی مسیح ہے, ہمارا منجی اور مخلصی دینے والا ہے. اس نے ایک پاک انسان, ایک راست باز شخص کو اپنی انجیل کی معموری کی بحالیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا. اس نے جوزف سمتھ کو چنا. میں گواہی دیتا ہوں کہ جوزف سمتھ ایک راست باز اور پاکیزہ انسان تھا, خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا. خدا باپ اور اس کا بیٹا یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے. اس نے خدا کی طاقت اور تحفے سے مورمن کی کتاب کا ترجمہ کیا. ہمارے اس معاشرے میں جو موت کے بعد ہے, ہم نبی جوزف سمتھ کے الہی مشن اور مقدس ذمہ داری کو واضح طور پر سمجھیں گے. اس دن جو اب زیادہ دور نہیں ہے, آپ, میں اور لاکھوں بھائی جوزف کو پھر سے جانیں گے. یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
بین کارسن نے کہا، میں اپنی پانچویں جماعت کا بدترین طالب علم تھا۔ ایک دن بین نے 30 سوالات کا ریاضی کا ٹیسٹ دیا، اس سے پیچھے بیٹھے طالب علم نے وہ درست کر کے اسے واپس کر دیا۔ مولما مسز ولیمسن نے ہر ایک بچے کا نام لے کر نمبر بتانے شروع کر دیے۔ آخر کار اس نے بین کا نام بھی لیا۔ شرمندگی میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ مسز ولیمسن نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے 9 کہا تھا، جواب دیا کہ بین نے حیران کن بہتری کے ساتھ 30 میں سے 9 نمبر حاصل کیے۔ اس پر وہ طالب علم چلا اٹھا جو بین کے پیچھے بیٹھا تھا، 9 نہیں، اس نے ایک بھی ٹھیک نہیں کیا۔ بین نے کہا وہ چاہتا تھا کہ فرش پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس وقت بین کی ماں سونیا کے اپنے مسائل تھے، وہ 24 بچوں میں سے ایک تھی اور وہ صرف تیسری جماعت تک تعلیم حاصل کر سکی، وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی شادی 13 برس کی عمر میں ہوئی اور پھر طلاق ہوئی اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان کی پرورش ڈیٹرو کے غریب سے علاقے میں ہوئی، تاہم وہ خود انحصاری پر پختہ یقین رکھتی تھی کہ خدا اور اس کی اور اس کے بیٹوں کی مدد کرے گا اگر وہ اپنا حصہ ادا کریں۔ ایک روز اس کی اور اس کے بیٹوں کی زندگی میں ایک اہم مقام آیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کامیاب لوگ جن کے گھروں میں وہ صفائی کرتی ہے، ان کے گھر میں مطالعہ کرنے کے لیے لائبریریاں بنی ہوئی ہیں۔ کام کے بعد وہ گھر گئی اور بین اور اس کا بھائی جو ٹی وی دیکھ رہے تھے، اس نے ٹی وی کو بند کیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم دونوں لڑکے بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہو، آج سے تم ہفتے میں صرف 3 پروگرام دیکھا کرو گے۔ اپنے فارغ وقت میں تم لائبریری جاؤ گے اور ہفتے میں 2 کتابوں کا مطالعہ کرو گے اور مجھے رپورٹ دو گے۔ لڑکے حیران ہو گئے۔ بین نے کہا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی تھی، ماں سوائے جب ایسا کرنا اسکول میں لازمی تھا۔ انہوں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور بحث کی، مگر سب بے سود۔ پھر بین نے غور کیا کہ ان کی ماں نے حکم نافذ کر دیا تھا۔ میں نے حکم کو پسند نہ کیا، مگر ہمیں بہتر ہوتا دیکھنے کے لیے ان کے مصمم ارادے نے میری زندگی کی راہ بدل دی۔ اور پھر کیا تبدیلی آئی، 7ویں جماعت تک وہ اپنی کلاس میں سب سے اول نمبر پر تھا۔ وہ وظیفہ لے کر یل یونیورسٹی گیا، پھر جان ہاپکنز میڈیکل اسکول میں، جہاں پر صرف 33 برس کی عمر میں وہ اس کالج میں بچوں کے دماغ کی سرجری کا چیف اور دنیا کا مشہور سرجن بنا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت حد تک ایک ماں کی وجہ سے، جس نے بہت ساری سہولتوں کی عدم دستیابی کے باوجود والدین کے طور پر اپنی ذمہ داری کو جانفشانی سے پورا کیا۔ صاحب والدین کے کردار کے بابت بتاتے ہیں کہ یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو توبہ، زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان، بپتسمہ اور روح القدس کے تحفے کی تعلیم دیں۔ والدین کے طور پر ہم اپنے بچوں کے اہم انجیلی معلمین اور نمونے ہیں، نہ کہ بشپ، سنڈے اسکول، ینگ مین، بلکہ ہم والدین ان کے اہم انجیلی معلمین کے طور پر ہم ان کو کفارے، ان کی شناخت اور الہی منزل کی طاقت کے بارے سکھا سکتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ہم ان کو مضبوط چٹان فراہم کرتے ہیں جس پر وہ اپنی تعمیر کرتے ہیں۔ اب جب سب کچھ جو کہا اور کیا گیا ہے، تو گھر ہی یسوع مسیح کی انجیل کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ ایک سال پہلے میں کلیسیا کے کام کے سلسلے میں بیروت، لندن، لبنان میں تھا۔ وہاں مجھے ایک 12 سالہ لڑکی سارا کا پتہ چلا۔ اس کے والدین اس سے بڑے 2 بہن بھائی رومانیا میں چرچ میں شامل ہوئے تھے، لیکن پھر ان کو ضرورت کے تحت اپنے ملک واپس لوٹنا پڑا جب سارا 7 برس کی تھی۔ ان کے اپنے ملک میں چرچ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی منظم اکائی تھی، کوئی سنڈے اسکول نہ تھا اور نہ ہی کوئی ینگ ویمن پروگرام تھا۔ 5 سال بعد اس خاندان کو پتہ چلا کہ بیروت میں چرچ کی ایک برانچ ہے۔ وہ میرے پہنچنے سے کچھ ہی عرصے پہلے انہوں نے اپنی 12 سالہ بیٹی سارا اور اس کے ساتھ 2 بڑے بہن بھائی کو بپتسمہ کے لیے بھیجا، جب میں نے وہاں نچات کے منصوبے پر سبق دیا۔ سارا نے اکثر ہاتھ کھڑا کیا اور سوالات کے جواب دیے۔ میٹنگ کے بعد اور کلیسیا میں اس کے بہت کم میل جول کو جانتے ہوئے میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، سارا تم ان سوالوں کے جواب کیسے جانتی تھیں؟ اس نے فوری طور پر جواب دیا، میری ماں نے مجھے سکھائے تھے۔ ان کی اپنی کمیونٹی میں چرچ نہیں تھا، مگر ان کے گھر میں انجیل تھی۔ اس کی والدہ انجیل کی اس کی بنیادی معلما تھی۔ انوس نے کہا، جو کلام میں نے اپنے باپ کو مقدسین کی خوشی اور ابدی زندگی کی بابت کرتے سنا تھا، میرے دل میں گہرائی تک سرایت کر گیا۔ اب یہ بات واضح ہے کہ انوس کا پہلا انجیلی معلم کون تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب آرام دہ حالت میں آتشدان کے پاس بیٹھ کر صحائف اور دوسری اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ اپنی جیب میں صحیفائی حوالہ جات اور شیکسپیئر کے حوالہ جات اور نئے الفاظ کے کارڈ رکھتے تھے جن کو وہ سیکھتے اور یاد کرتے۔ میں کھانے کی میز پر ہونے والی انجیلی سوالات اور گفتگو کو یاد کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر میرا باپ مجھے عمر رسیدہ لوگوں سے ملنے کے لیے لے جاتا اور کسی کے لیے آئس کریم لیتے اور پھر دوسرے کے لیے شام کے کھانے کے لیے چکن لیتے اور پھر کس طرح سے میرا باپ اپنے ہاتھ میں پیسے رکھ کر الوداع مصافحہ کرتا۔ مجھے اس اچھے احساس اور اپنے باپ کی مانند بننے کی خواہش یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں کی عمر 90 ایئرز کے لگ بھگ تھی جب وہ باورچی خانے میں کھانا بنانے کی کھانے کی ٹرے میں ہاتھ میں لے کے بہت پرجوش تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں تو وہ جواب دیتی کہ میں کھانا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ پھر میں اپنے طور پر سوچتا، ماں آپ تو خود عمر رسیدہ ہیں۔ والدین کے طور پر اپنے بچوں کے لیے ایک اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ دعا کی طاقت، نہ کہ محض دعا کرنے کا معمول ہے۔ جب میں 17 برس کا تھا تو میں اپنے بستر پر گھٹنوں کے بل اب شام کی دعا کر رہا تھا۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب میں نے دعا ختم کی تو انہوں نے کہا، ٹیڈ کیا تم خداوند سے دعا کر رہے ہو کہ تمہاری اچھی بیوی ڈھونڈنے میں مدد کرے؟ ان کے سوال نے مجھے مکمل طور پر حیران کر دیا ہے۔ یہ بات تو میری سوچ سے بہت دور تھی۔ میں تو باسکٹ بال اور اسکول کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس میں نے نفی میں جواب دیا تو میری ماں نے رد عمل کے طور پہ کہا، تو میرے بیٹے تمہیں کرنی چاہیے، یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جو تم نے کرنا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں سرایت کر گئے۔ بس اگلے 6 سال تک میں نے دعا کی کہ خدا مجھے ایک اچھی بیوی تلاش کرنے میں مدد کرے، اور ہاں اس نے میری دعا کا جواب دیا۔ والدین کے طور پر ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی نتائج کے حامل چیزوں کے بارے دعا کریں۔ اس چنوتی بھری دنیا میں اخلاقی پاکیزگی کی طاقت کے لیے دعا کریں، فرمانبرداری کے لیے دعا کریں اور راستے پر قائم رہنے کے حوصلہ کے لیے دعا کریں۔ والدین کے طور پر، ان کے اہم انجیلی معلمین کے طور پر ہم اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ مورمن کی کتاب کے کون سے والدین نے اپنے بیٹے کو سینہ بند اور ڈھال اور تلوار کے بغیر جنگ کا سامنا کرنے بھیجا تھا تاکہ ان کو دشمن کے طاقتور دنیاوی حملوں سے بچا سکیں؟ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر صبح اپنے بچوں کو اگلے دروازے سے سب سے خطرناک ترین جنگ کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ شیطان اور اس کی مختلف آزمائشوں کا مقابلہ روحانی سینہ بند، ڈھال اور تلوار کے بغیر کریں جو دعا کی حفاظتی طاقت سے آتی ہیں۔ خداوند نے کہا، ہمیشہ دعا کرو تاکہ تم شیطان کو فتح کر سکو۔ بطور والدین ہم اپنے بچوں میں صبح کی دعا کی قوت اور عادت ڈالنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنا وقت عقل مندی سے استعمال کریں۔ سونیا کارسن کی طرح ہمیں بھی کسی موقع پر اپنے بچوں کو شفقت سے مگر سختی سے بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا وقت ٹی وی یا دوسری برقی چیزوں پر ضائع نہ کریں جنہوں نے بہت سارے طریقوں سے ان کی زندگیوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ان کو ایسی راہ پر لگائیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت انجیل پر مبنی پیداواری کوششوں میں صرف کریں۔ شروع میں اس میں کچھ مزاحمت ہوگی، کچھ شکایات بھی ہوں گی، لیکن سونیا کارسن کی طرح ہمارے پاس ایک نظریہ ہونا چاہیے اور ایک ارادہ جس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں۔ ایک روز ہمارے بچے سمجھیں گے اور اس بات کی تعریف کریں گے جو ہم نے ان کے لیے کیا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے روحانی، ذہنی اور تخلیقی کی کوشش پا رہے ہیں یا ان کو ہمارا بچا کھچا وقت ملتا ہے جو ہماری کلیسیا یا پیشہ ورانہ مصروفیات کے بعد ملتا ہے۔ آنے والی زندگی میں میں جانتا ہوں کہ شوہر اور بیوی، ماں اور باپ کی عزت ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم بطور والدین اپنی ذمہ داریوں کی زمین پر عزت کریں تاکہ ہم ایسی ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آنے والی زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ بطور والدین ہم اس کی دہانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کبھی بھی الہی معاونت کی پیشکش کے بغیر ذمہ داری نہیں دیتا، اور خدا کی شراکت کے ساتھ ہم انجیلی معلمین اور اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں۔ بس میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔
Thank you, brethren.
شکریہ بھائیو۔ اب کوائر اور جماعت کھڑے ہو کر گیت ریڈیمر آف اسرائیل گائیں گے. اس کے بعد ہم 70 کی جماعت کے ایلڈر یورک کلیبنگٹ اور ایڈوارڈو گیورٹ سے پیغام سنیں گے. ایلڈر گیورٹ اپنا پیغام اپنی مقامی زبان ہسپانوی زبان میں دیں گے اور کانفرنس سینٹر میں اسکرینوں پر اس کا ترجمہ دکھایا جائے گا. اس کے بعد 12 کی رسولوں کے جماعت ایلڈر جیفری اور ہالینڈ پیغام دیں گے.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God?
1 se 10 tak ke paimane par aap khuda ke samne apne rohani aitmad ko kis tarah se maapenge? Kya aap zati gawahi rakhte hain? Kya aap khud se keh sakte hain ki aasmani baap aap se khush hain? Agar aapka apna munajji aap se 10 se 1 se 10 minute baad interview kare to zehen mein kya khayal aayenge? کیا آپ کی ذاتی سوچ پر گناہ، پچھتاوے، کوتاہیاں غالب آئیں گی یا آپ محض خوشی کا تجربہ پائیں گے؟ کیا آپ اس کی آنکھوں میں سامنا کر پائیں گے یا اس سے بچیں گے یا دروازے کے پیچھے چھپ جائیں گے؟ جب شیطان آپ جیسے غیر کامل مگر کوشش کرنے والے مقدسین کو ذاتی محبت کرنے والے ایمان کو ترک کرنے کی ترغیب دیتا ہے، شیطان جانتا ہے کہ مسیح پر اس طرح کا ایمان جس سے رحم دلی کے نرم چشمے پھوٹتے ہیں اور بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں، وہ ذاتی اعتماد کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لے کر چلتا ہے کہ آپ درست کا انتخاب کریں. اس مقصد کے لیے وہ آپ کو جھوٹ بتانے کے لیے آپ کے دل تک رسائی کرتا ہے اور کفارہ آپ کی پہنچ سے دور رکھتا ہے، اور یہ کہ ہر دوسرا آپ سے بہتر ہے، آپ نااہل ہیں. وہ اس مکرو موزی کی ہزار مختلف اقسام ہیں. جب تک آپ ان آوازوں کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں وہ آپ کو روز بروز غمگین ترین بناتی ہیں اور آپ کے حقیقی اعتماد کے ساتھ خدا کے تحت تک رسائی نہیں پاتے. آپ جو بھی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جس بھی معجزے کی امید کرتے ہیں وہ ہو جائے تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ ذاتی شبہ موجود رہتا ہے. نہ صرف آپ خدا پر ایمان کے اعتماد کو بلکہ اپنے آپ کے اعتماد کو بھی تباہ کرتے ہیں اور یہ صحت مندانہ نہیں ہے. ان سب سے بڑھ کر یہ بالکل غیر ضروری ہے. تبدیل ہونے کا فیصلہ آپ کا ہے. میں 6 عملی تجاویز بیان کرنا چاہوں گا جن پر عمل کیا جائے تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا جا سکتا ہے. آپ کو امن اور روحانی اعتماد کی یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے جو کہ آپ کو پانا چاہیے اور آپ کو مل سکتا ہے. اس شرح سے قطع نظر جو آپ پیمانے پر 1-10 میں آپ اپنے آپ پر لگائی تھی, یسوع مسیح کے کفارے کو لاگو کرتے ہوئے آج سے ہی اپنے روحانی اعتماد میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ سننے کے لیے راضی ہوں. میں دلیری سے بات کہوں گا کہ اس امید سے آپ اپنی بہتری کر سکتے ہیں. اپنی روحانی بہتری کی خود ذمہ داری لے. دوسروں کو اپنے حالات کو الزام مت دیں اور بہانہ سازی بھی بند کریں. آپ کیوں فرما بردار ہونے کی مکمل کوشش نہیں کرتے؟ اس بات کو قبول کریں کہ بدن کے لحاظ سے آپ آزاد ہیں اور آزادی اور ابدی زندگی کا انتخاب کرنے میں بھی آزاد ہیں. خداوند مکمل طور پر آپ کے خیالات کو جانتا ہے. وہ یہ بھی کامل طور پر جانتا ہے کہ آپ نے مکمل طور پر انجیل کے مطابق زندگی گزارنے کا انتخاب کیا یا نہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا اقرار کرنے میں میں دیانت دار ہوں اور اپنے حالات کے دائرہ کار میں شامل ہونے کی کوشش کریں. روحانی اعتماد اس وقت بڑھتا ہے جب آپ روزانہ یسوع مسیح کے کفارے کا اطلاق کرنے کی باعث اپنی روحانی بہتری ذمہ داری لیتی ہیں. دوسرا, اپنی جسمانی بہتری کی ذمہ داری بھی لیں. آپ کے جان بدن اور روح پر مشتمل ہے. بدن جو کہ ایک ہیکل ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے روح کو خوراک دینا عام طور پر روحانی ناہمواری اور اپنی عزت کم کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اگر آپ کا جسم غیر متوازن ہے, اگر آپ اپنے بدن میں آرام دہ نہیں ہیں, اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایلڈر رسم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بدنوں کو اپنی ذاتی ہیکل کے طور پر جاننا چاہیے اور ہمیں اپنی جسمانی فٹنس کے لیے خوراک پر قابو پانا چاہیے اور مشق کرنی چاہیے. صدر بوائڈ پیکر نے کہا ہے کہ ہمارا روح اور ہمارا بدن اس طرح اکٹھے ہیں کہ ہمارے بدن ہمارے ذہن کے لیے ہتھیار بنتا ہے اور ہمارے کردار کے لیے بنیاد. مہربانی سے اچھے انداز میں پرکھیں کہ آپ خاص طور پر کیا کھاتے ہیں. ضرورت کے مطابق جہاں تک مستحق ہو اپنے بدن کی ورزش کریں. اگر آپ جسمانی طور پر اہل ہیں اور آج سے ہی اپنے گھر کے مالک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر طویل مدتی مشق کا پروگرام بناتے ہیں جو آپ کی قابلیتوں کے مطابق ہو, تو اس میں صحت مند خوراک شامل ہے. روحانی اعتماد اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کا روح نجات دہندے کی مدد حقیقی طور پر آپ کے نفسانی مرد و زن کا انچارج بنتا ہے. تیسرا, رضا کرانہ طور پر پورے دل کے ساتھ فرما برداری کو اپنی زندگی میں قبول کریں. اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ اس کے حکم کے بغیر محبت نہیں کر سکتے. خدا سے نجات دہندے کا معیار واضح اور سادہ ہے. اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. منتخب شدہ برکات فرما برداری سے آتے ہیں. کسی بری ترین چیز کی بجائے بری چیز کا انتخاب کرنا غلط ہے. خراب فلم دیکھنے کے بعد آپ پاکیزہ احساس کی توقع نہیں کر سکتے. چند حکموں پر وفاداری سے عمل کرنا دوسروں کو نظر انداز کرنے کا جواز نہیں. ابراہیم لنکن نے انتہائی درست بات کہی, جب میں اچھا کرتا ہوں میں اچھا محسوس کرتا ہوں, جب میں برا کرتا ہوں برا محسوس کرتا ہوں. اور راست مقاصد کے لیے راست کام بھی کریں. خداوند جس کو خوشی سے کام کرنے والے دماغ اور دل کی ضرورت ہے. آپ چرچ کیوں جاتے ہیں؟ آیا کہ صرف اپنے جسمانی طور پر ہی چرچ میں موجود ہوتے ہیں یا حقیقی عبادت کے لیے بھی؟ آپ اتوار کو یہ گیت بھی گاتے ہیں, بابل اے بابل تجھے الوداع کہتے ہیں. آپ چند لمحوں کے بعد ایسی ہی صحبت کو برداشت کرنا شامل ہو جاتا ہے. کلیسیا اور بحال کردہ انجیل کو مقصد اپنی ظاہری یا سماجی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی کا محور بنائیں. آج کے دن سے یہ انتخاب کریں کہ کس کی عبادت کرو گے. جب تک آپ حقیقی طور پر اس پر مطابق زندگی نہ گزاریں تو آپ حقیقی طور پر غیر کاملیت کے باوجود راہ راست پر نہیں آ سکتے. جلدی سے مکمل طور پر حقیقی اور اچھے طریقے سے توبہ کرنے والے بنیں, کیونکہ یسوع مسیح کا کفارہ انتہائی عملی ہے. آپ کو ہفتے کے 7 دنوں میں 24 گھنٹے فیاضی کے ساتھ اس کا اطلاق کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ دستیاب ہونے والی چیز ہے. یسوع مسیح کی توبہ اور کفارے کو قبول کریں اور خوش آمدید کہیں. اپنے منتخب کردہ زندگی بناتے ہوئے خوش اور مسرور توبہ کے رویے کو قائم رکھیں، ایسا کرتے ہوئے تاخیر کرنے والی ازمائش سے خبردار رہیں اور دنیا سے مدد کی توقع نہ رکھیں۔ اپنی نگاہوں کو نجات دہندے پر قائم رکھتے ہوئے اس بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا اور نتائج کو نکلنے دے۔ روحانی اعتماد اس وقت بھی بڑھتا ہے جب آپ رضاکارانہ طور پر یسوع سے کفارے کا اطلاق کرتے ہوئے حقیقی وقت میں چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، حقیقی طور پر معاف کرنے والے بنے۔ میں خداوند ان کو معاف کروں گا جن کو میں چاہتا ہوں، مگر تم سے تقاضا ہے کہ تم سب کو معاف کرو، ہر ایک کو، ہر چیز، ہر وقت معاف کرو، یا کم از کم ایسا کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح تم اپنی زندگی میں معافی کو جگہ دیں گے۔ کینہ مت رکھیں، آسانی سے ناراض مت ہوں، معاف کریں اور جلدی سے فراموش کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ حکم سے مستثنی ہیں۔ روحانی اعتماد بھی اس وقت بڑھتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ خداوند جانتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی برا احساس نہیں رکھتے۔ آزمائشوں، دھچکوں اور حیرن تنگیز کو اپنے فانی تجربے کے طور پر قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ یہاں آزمائے جانے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے آئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم سارے کام وہی کرو گے جو خدا تم کو کہتا ہے۔ اور میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ہر قسم کے حالات میں آپ لاکھوں بھائی بہنوں کی آزمائش ایسی ہوتی ہے تو آپ اس سے مستثنی کیسے ہوئے؟ کچھ آزمائشیں آپ کی اپنی نافرمانی کی لاپرواہی سے آتی ہیں اور کچھ دوسروں کی لاپرواہی سے۔ یہ ایک فانی دنیا ہے، جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو شیطان کے پیروکار اس کی تشہیر کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، یہ ایک سزا ہے، اس کو نظر انداز کریں۔ اس کی بجائے مسکرانے کی کوشش کریں، نگاہیں آسمان پر لگائیں اور کہیں، میں خدا کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا وقت ہے، کیا ایسا ہی نہیں؟ پھر آخر تک برداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھی بنیں۔ روحانی اعتماد اس وقت تک بڑھتا ہے جب تک آپ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اکثر آزمائشوں اور تکلیفوں میں تکلیف آپ کی زندگی میں بدولت ہوتی ہیں۔ جب میں یوکرین کی مشن کی صدارت کر رہا تھا تو ایک بار اپنی انتہائی وفادار بہن سے پوچھا، وہ اپنے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کیوں کرتی ہے؟ اس کا جواب تھا، اس شخص کے لیے جو غلط آوازوں کو سنتا تھا، اس نے جواب دیا تھا کہ کوئی مجھ پر تنقید نہ کر سکے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس مشنری بہن کے لیے میری مشاورت، میری آپ سب کے لیے مشاورت ہے، اپنی کمزوریوں کو مانیں، ان کا سامنا کریں، مگر ان سے ناکارہ مت ہوں، کیونکہ زمینی زندگی یہ چھوڑنے سے پہلے اس میں سے بہت سے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے قطع نظر نہ ہو کہ آپ کی کیا حالت ہے، جیسے ہی آپ رضا کرانہ طور پر دیانتداری، خوشی اور روزانہ توبہ کرنے کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں گے، منجی کا کفارہ جیسے ہی یہ ہے آپ کو گھیر لیتا ہے، آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ جہاں بھی جاتے ہیں اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے آپ حقیقی طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ میں معافی پاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہر وقت خدا کے سامنے مکمل طور پر صاف اور قابل قبول ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خصوصی حق ہے، اگر آپ پانا چاہتے ہیں آج یا بعد میں، آپ کو اپنی کوتاہیوں کے باوجود یسوع کو خوش کرنا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں ہم سے جو وہ توقع کرتا ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، وہ اپنا فضل اور رحم کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے پیار کی، کہ وہ خوش ہوتا ہے، سکون اور کفارے کے اطلاق کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں جو مضبوطی اور اعتماد دینے کے لیے بے چین ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
دیکھو، خداوند تمام قوموں کو ان کی اپنی قومیت اور زبان میں اپنے کلام سکھانے کے لیے، ہاں وہ سب جو اپنی حکمت میں وہ سمجھتا ہے کہ انہیں ملنا چاہیے، بخشتا ہے۔ آج یہ نواشتہ ایک بار پھر پورا ہو گیا جب مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں اپنے احساسات کو اپنی قومی زبان میں بیان کر سکوں۔ 1975 کا سال تھا، میں یوروگوئے میں پیراگوئے مشن میں بطور نوجوان مشنری خدمت کر رہا تھا۔ اپنے مشن کے پہلے مہینے میں زون لیڈر نے انجلی اصول کے اظہار کے لیے ایک سرگرمی کا انتقاد کیا۔ زون کے ہر مشنری کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں ثقافتی حال پہنچنے کے لیے ایک خاص راستے پر چلنا ہے۔ ہم یہ دیکھنے سے قاصر تھے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مشنری لیڈر تھا جس کی پیروی ہم نے کرنی تھی تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے۔ ہمیں ایک خاص لیڈر کی آواز کے پیچھے چلنا تھا، ہمیں ایک آواز جو ہم نے چلنا شروع کرنے سے پہلے سنی تھی، تاہم ہمیں آگاہ کیا گیا کہ سفر کے دوران ہم کئی آوازیں سنیں گے کہ جو ہمیں پریشان کریں گی اور ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی۔ شور کی گفتگو سننے کے چند منٹ بعد اور عین درمیان میں ایک آواز سنائی دی جس نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ میں نے اعتماد محسوس کیا کہ میں درست آواز کے پیچھے جا رہا ہوں۔ جب چیپل کے ثقافتی ہال پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں پر سے پٹیاں اتار دیں۔ جب میں نے ایسا کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہاں دو گروپ تھے، اور جس گروپ میں تھا اس نے غلط آواز کی پیروی کی تھی۔ میں نے خود سے کہا، یہ آواز تو درست آواز سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ 39 سال پہلے کے اس تجربے نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کبھی نہیں، پھر کبھی بھی غلط آواز کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، ہاں خداون، میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ میں اس تجربے کو نجات دہندہ کی محبت بر دعوت سے ملاتا ہوں۔ اچھا چرواہا میں ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے پیچھے چلنے کی دعوت بہت سادہ، براہ راست اور شاندار دعوت ہے جو ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ صاف آواز سے آتی ہے جسے کسی دوسری آواز سے ملایا نہیں جا سکتا۔ خداوند کئی مختلف الفاظ کا استعمال کر ہمیں دعوت دیتا ہے، جیسے کہ میرے پاس آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ ساتھ چلو۔ ان میں ہر ایک معاملے میں یہ صرف دعوت نہیں ہے، یہ ایک باعمل دعوت ہے۔ تمام بنی نوع انسان، مسیح پر ایمان لانے والے اور ایمان لانے والے، منکر یا مادہ پرست، شادی شدہ یا کوارا، جوان یا بوڑھا، کسی ایک دوسرے کسی ایک یا دوسری حالت میں ہو، اس کی طرف سے براہ راست سادہ اور شاندار دعوت موصول کرتا ہے۔ جو نبیوں کا نبی ہے، سب سے عظیم استاد ہے، خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آپ جو ابھی کلیسیا کے رکن نہیں ہیں، آپ مشرق کی آواز میں ایسے الفاظ میں دعوت پائیں گے؟ کیا آپ مورمن کتاب پڑھیں گے؟ کیا آپ دعا کریں گے؟ کیا آپ اس اتوار ہمارے ساتھ چرچ میں شرکت کریں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح کی مثال کی پیروی کریں گے اور اس سے بپتسمہ لیں گے جس کے پاس کہانی ہتھیار ہے؟ آج آپ اس دعوت کا جواب کیسے دیں گے؟ میں آپ کو پیغام سننے اور یہ کہتے ہوئے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہاں خداون، میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ کارلوس اور اس کا خاندان جو یوروگوئے مناس میں رہتا تھا، جو مشنریوں سے انجیل کی بابت سیکھ رہا تھا، ایڈو نے اسباب کے دوران بہت سے سوال پوچھے تھے۔ انہوں نے ایک ہمسائے کو بلانے کا فیصلہ کیا جو کلیسیا کی رکن نہ تھی، 14 سالہ نورما کو، کہ جواب دینے میں ان کی مدد کرے۔ نورما ہائی اسکول کی ایک بہت اچھی طالبہ تھی۔ جو اس سال اسکول میں بائبل کا مطالعہ کر رہی تھی، پس جب مشنری نے سوال پوچھا تو وہ بہت مددگار ثابت ہوئی۔ نورما ایک نایاب انویسٹیگیٹر تھی۔ اس دن جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ حکمت کے کلام کے بارے میں تھا۔ جب مشنریوں کے ساتھ سبق کے بعد وہ گھر پہنچی تو نورما جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی جی، آج کے بعد میں کافی نہیں لوں گی، صرف دودھ لوں گی۔ وہ جواب اس کا یسوع کے پیچھے چلنے کی دعوت قبول کرنے کا ظاہری اظہار تھا، جیسے مشنریوں نے پیش کیا تھا۔ کارلوس، ہم دونوں، کارلوس اور نورما کو بپتسمہ دیا گیا۔ بعد میں نورما کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے اس کی والدہ، والد اور چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی بپتسمہ لیا۔ نورما اور میں ایک چھوٹی سی مگر مضبوط برانچ میں اکٹھے بڑے ہوئے۔ اس کے بعد جب میں مشنری خدمت سے واپس آیا تو ہم نے شادی کر لی۔ میں ہمیشہ سے ہی جانتا تھا کہ میرے لیے نورما کے ساتھ منجی کی پیروی کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ آخری ایام کے مقدسین نے پہلے ہی اس دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور ہر ہفتے اس کو دہراتے ہوئے جب ہم ساکرمنٹ لیتے ہیں تو اس وعدے کا ایک حصہ یہ کہتے ہوئے حکموں کی پیروی کرنا ہے کہ اے خداون، ہم تیرے پیچھے چلیں گے۔ خداون کے پیچھے چلنے کی دعوت، میرے پیچھے ہو لیں کی دعوت خداون کی طرف سے ایک نوجوان مالدار حاکم کو بھی دی گئی تھی۔ نوجوان نے اپنی ساری زندگی میں حکموں پر عمل کیا تھا۔ جب اس نے یسوع سے پوچھا کہ وہ اور کیا کر سکتا ہے، اس نے ایک واضح دعوت پائی کہ آ کر میرے پیچھے ہو لیں۔ تاہم بے شک دعوت سادہ تھی، مگر یہ قربانی کے بغیر نہ تھی۔ اس میں فیصلہ اور عمل کے ساتھ ساتھ کوشش کی بھی ضرورت تھی۔ نبی نیفے نے سوچ بچار کی دعوت دی جب اس نے سوال کیا، اور یسوع نے بنی آدم سے کہا، تم میرے پیچھے آؤ، میرے پیارے بھائیوں، کیا خدا کے حکموں کی خوشی کے ساتھ تابعداری کے بغیر ہم یسوع کی پیروی کر سکتے ہیں؟ دعوت کے میرے پاس آؤ، اس کی آواز سننا اور اس کی پیروی کرنا مشنریوں کا شروع سے ہی یہ پیغام رہا ہے۔ بہت سو کی مدد کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی بدل لیں۔ 50 سال پہلے مشنری میرے والد کی دکان میں داخل ہوئے تاکہ گھڑی ٹھیک کروا سکیں، اور جیسے اچھے مشنری کرتے ہیں انہوں نے میرے والد اور والدہ سے انجیل کے متعلق گفتگو کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میرے والد نے مشنری کو قبول کیا اور میری والدہ نے پیغام اور مسیح کی پیروی کرنے کی دعوت قبول کی۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ کلیسیا میں سرگرم رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں خداون، میں آپ کے پیچھے چلوں گی۔ جب آپ مسیح کے پاس آنے کی کوشش کریں گے تو آپ زندگی کے بوجھ کو ہلکا محسوس کریں گے، چاہے وہ جسمانی یا روحانی ہو، اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ دعوت کے میرے پاس چلو، میرے ساتھ چلو۔ ہنوک کو مشکل اور سخت دل لوگوں میں انجیل کی منادی کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، اسے شک تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ خداوند نے اس کا شک دور کیا اور دعوت کے ذریعے اس کا ایمان مضبوط کیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ ایک ایسی دعوت ہے جو اندھے شخص کی چھڑی یا کسی دوست کے بازو کی طرح ہے جو آپ کے قدموں کی رہنمائی کر سکتا ہے جب آپ کو اپنے قدموں پر بھروسہ نہ ہو۔ منجی کا بازو تھام کر اس کے ساتھ چلنے سے ہنوک نے معلوم کیا کہ اس کے قدم مضبوط ہو گئے اور وہ ایک عظیم مشنری اور نبی بن گیا۔ مسیح کے پاس آنا اور اس کی پیروی کرنا ایک ذاتی عمل ہے۔ جب ہم اس کا کہاں مانتے ہیں تو ہماری خواہش بڑھ جاتی ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ خواہش منجی کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جو کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نام ہے۔ نورما اور میں نے انفرادی طور پر دعوت قبول کی تھی کہ میرے پاس آؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ پھر مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش اور اعتماد اور اس کے پیچھے چلنے کا انعام ہمیں ملنے والی برکات کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ اس عورت کا بھی تھا جو بہت کوشش کے بعد منجی کی پوشاک چھونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ نابینے کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اس معجزہ ہونے میں جو اس کی زندگی میں ہوا، اہم کردار اس کے عزم کا تھا۔ دونوں صورتوں میں روحانی جسمانی شفا عطا کی گئی تھی۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں، اس کی پوشاک چھوئیں، اس کی دعوت قبول کریں، کہیں، ہاں اے خداون، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، اور اس کے ساتھ چلیں۔ میرے پاس آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ چلو۔ یہ ایسی دعوتیں ہیں جن میں شاندار طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جو انہیں قبول کرتے ہیں۔ وہ تبدیل ہوں گے، یہ کہیں گے کہ مجھ میں برائی کرنے کی مزید خواہش نہیں رہی بلکہ صرف اچھائی کی خواہش ہے۔ اس تبدیلی کے اظہار کے طور پر آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کمزور کی مدد کریں، ان ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں جو نیچے ہیں، اور کمزور گھٹنوں کو مضبوط کریں۔ پہلے مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ہم کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ یسوع کی بہتر پیروی کے لیے خواہش مضبوط کریں۔ اس خواہش کے لیے دعا کرو کہ اس پر تمہارا ایمان بڑھے۔ صحائف سے علم حاصل کرے، راستے کو منور کرتے ہوئے اور اپنی تبدیلی ہونے کی خواہش کو بڑھاتے ہوئے صحائف سے تعلیم پائیں۔ آج ہی فیصلہ کریں، کہیں اور عمل کرنے کا فیصلہ، ہاں خداون، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ صرف سچائی جاننے سے آپ کی دنیا تبدیل نہیں ہوگی جب تک آپ علم کو عمل میں نہیں بدلیں گے۔ روزانہ نسلوں کی مشق کرتے ہوئے اپنے فیصلے پر جو آپ نے کہا آپ نے کیا ہے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمارے پیارے نبی تھامس مانسن نے الفاظ میں کہا، ہمیں منجی کی دعوت قبول کرنے کی خواہش کی عملی تحریک دیں۔ صدر مارسن نے کہا، جلال کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے یہ رب الفواج؟ وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا منجی ہے، وہ خدا کا بیٹا، وہ ہمارے نجات کا منصف ہے، وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرے پیچھے چلو، وہ ہدایت دیتا ہے، جاؤ اور تم بھی اسی طرح کرو۔ وہ تاکید کرتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا کرے کہ ہم عبادت اور خدا کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کو بڑھانے کا فیصلہ کریں اور اس کی دعوت پر اپنے جواب بلند اور صاف سنائی دیں، ہائے خداون، میں تیری پیروی کروں گا۔ خداون یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔
کیا نئی چیز ہماری جنرل کانفرنس میں متعارف کروائی گئی ہے؟ یسوع کی ابتدائی خدمت کے لمحات کیا ہی حیران کن تھے۔ وہ اپنے آبائی شہر ناصرت کی ہیکل میں اٹھا اور یسیا کی پیش گوئی کے یہ الفاظ پڑھے جو لوکا کی انجیل میں قلم بند ہے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری دوں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اس طرح سے نجات دہندہ نے اپنی مسیحائی خدمت کا پہلا عوامی اعلان کیا۔ مگر اس آیت نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اپنے کفارے کی بے بہا قربانی اور جی اٹھنے کے راستے میں یسوع مسیح کا پہلا اور اہم فرض غریبوں کو بابرکت بنانا ہوگا، بشمول ان کے جو روح کے غریب ہیں۔ اپنی خدمت کے شروع ہی سے یسوع مفلسوں اور بے قصوں سے ایک غیر معمولی طریقے سے پیار کرتا تھا۔ وہ ایسے ہی دو لوگوں کے ہاں پیدا ہوا تھا اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے درمیان پلا بڑا تھا۔ ہم اس کی دنیاوی زندگی کی تفصیلات کو نہیں جانتے، مگر ایک دفعہ اس نے فرمایا تھا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ بظاہر وہ آسمان اور زمین کا خالق تھا اور ساری چیزیں جو ان میں ہیں، تو بھی اپنی بالغ زندگی میں وہ بے گھر تھا۔ تاریخ کے اوراق میں غربت انسانیت کی سب سے عظیم اور مشکل چنوتی رہی ہے۔ اس کا ظاہری خراج تو جسمانی ہوتا ہے، لیکن روحانی اور جذباتی نقصان زیادہ نکاہت پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی حالت عظیم مخلصی دینے والے نے اس سے زیادہ متواتر ذمہ داری ہمیں نہیں دی کہ لوگوں کا بھاری بوجھ اٹھانے میں ہم اس کے ساتھ شامل ہوں۔ بطور یہوہ اس نے سختی سے فرمایا، اسرائیل کے گھرانے کا انصاف کرے گا کیونکہ مسکینوں کی لوٹ مار تمہارے گھروں میں ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سروں کو کچلتے ہو؟ امثال کا مصنف اس بات کو انتہائی واضح کرتا ہے، مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ ہمارے دور میں مسیح کی بحال شدہ کلیسیا نے ابھی اپنی پہلی سالگرہ بھی نہیں منائی تھی جب خداوند نے اس کے اراکین کو حکم دیا کہ غریبوں اور مسکینوں پر نگاہ رکھو اور ان کی مدد کا بندوبست کرو تو وہ تکلیف میں نہ رہیں گے۔ اس پیراگراف میں حکمیہ فعل پر غور کریں، وہ تکلیف میں نہ رہیں گے۔ جب خدا کسی مسئلہ پر بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی ہی زبان استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں غیر مساوی پن کے عظیم چیلنج پر بات کرتے ہوئے، ایک مرد یا عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب خداون نے خود دیا ہے۔ اپنے پکڑائے جانے اور مصلوبیت سے پہلے مریم نے مہنگے تیل کے ساتھ یسوع کے سر کو مسح کیا۔ اس قیمتی تیل کے استعمال پر یہودا اسکریوتی سیخ پا ہوا اور اپنے دل میں اس پر بڑبڑایا۔ یسوع نے کہا، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے کیا ہے، یہ واضح کرنے کا ایک زبردست نمونہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحافی نے کلکتہ سے تعلق رکھنے والی مدر ٹریسا سے اس کے شہر میں غریبوں کو بچانے جیسے نا امید کام کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے عددی شرح کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، تو اس غیر معمولی چھوٹی سی خاتون نے جواب دیا کہ اس کا کام محبت کے بارے میں ہے، نہ کہ اعداد و شمار کے بارے میں۔ اس کے باوجود کہ وہ لوگوں کی کثیر تعداد کی مدد نہیں کر سکتی، مگر وہ لوگ جو اس کی پہنچ میں ہیں وہ ان کی جو بھی ذرائع اس کے پاس ہیں مدد کر کے خدا اور پڑوسی سے محبت کرنے کے حکم کو تو پورا کر سکتی ہے۔ ہم ذاتی طور پر جو بھی کرتے ہیں وہ سمندر میں قطرے سے زیادہ تو نہیں۔ اس نے ایک اور موقع پر کہا، لیکن اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو سمندر میں ایک قطرے کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحافی بڑی سنجیدگی سے اس نتیجے پر پہنچا کہ مسیحیت شماریاتی اعداد میں اضافے کی کوشش کا نام نہیں۔ اس لیے اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر آسمان میں 99 توبہ نہ کرنے والوں کی نسبت ایک گناہ گار کے توبہ کرنے سے اس قدر زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یقیناً خدا کو شماریاتی اعداد سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ بنیامین بادشاہ نے تعلیم دی، اپنے مال و دولت کو یہ سوچ کر روکے رکھنا کہ غریبوں نے اپنی ایسی حالت خود بنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کی مشکلات خود کی پیدا کرتا ہوں، مگر کیا ہم سب بھی بالکل ایسا نہیں کرتے؟ خدا ترس حکمران اس لیے نہیں کہتا کہ کیا ہم سب محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہم سب مدد اور امید اور اپنی دعاؤں کا جواب پانے کے لیے نہیں پکارتے ہیں؟ کیا ہم سب اپنی کی جانے والی خطاؤں اور مشکلوں سے جو ہم نے پیدا کی ہیں، کیا ہم ان کے لیے معافی نہیں مانگتے؟ کیا ہم درخواست نہیں کرتے کہ فضل ہماری کمزوریوں کی تلافی کرے اور کم از کم ہمارے معاملے میں تو رحم دلی انصاف پر فتح پائے؟ تھوڑا سا حیران ہوتے ہوئے بنیامین بادشاہ بتاتا ہے کہ ہم خدا سے التجا کرنے کے باعث اپنے گناہوں کی معافی پاتے ہیں، جو رحم دلی سے جواب دیتا ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی معافی اسی صورت میں برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم غریبوں کی التجا کے جواب میں رحم دلی دکھاتے ہیں۔ ان کے واسطے رحم دلی کے علاوہ ہمیں ضرورت مندوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ زورامیوں کا ایک گروہ، جن کے مذہبی بھائی ان کو غلیظ اور بے قدر جانتے تھے، وہ ان کو ان کی پرستش گاہوں سے نکال دیتے تھے کہ ان کے لباس پھٹے اور گندے ہوتے تھے۔ مورمن بتاتا ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ دل کے بھی غریب تھے، دونوں حالتیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مشنری ساتھی ایلما اور ایملوک نے ان غریبوں سے ناانصافی کے حق میں آواز اٹھائی کہ ان کے دوسرے کسی بھی حقوق سے انکار کیا جا سکتا ہے، مگر وہ اپنے کھیتوں اور اپنے گھروں میں اور اپنے خاندانوں اور اپنے دلوں میں تو ہمیشہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہی گروہ جنہیں رد کیا جا چکا، ایمیولک کہتا ہے، جب تم دعا کر چکو، اگر تم محتاجوں اور ننگوں سے منہ پھیرتے اور بیماروں اور مصیبت زدوں کی خبر نہیں لیتے اور اپنے مال میں محتاجوں کو شریک نہیں کرتے، میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم نے ان میں سے کچھ نہ کیا تو دیکھو، تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں اور تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور تم ان ریاکاروں کی مانند ہو جو ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست یقین دہانی ہے کہ خواہ ہم امیر ہوں یا غریب، ہمیں ضرورت مندوں کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ میں سماجی پروگراموں کو دوش دوں یا بڑھتی ہوئی گداگری کو۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صنعت، کفایت، خود انحصاری اور امنگ کے اصولوں کے لیے میرا احترام ایسے ہی پختہ ہے جیسے کسی بھی دوسرے مرد یا عورت کا۔ دوسروں سے مدد کے خواہاں ہونے سے پہلے ہم ہمیشہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مزید میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے ہر ایک کو ان کے لیے کس قدر اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، مگر میں جانتا ہوں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کے رحم دلانہ کاموں میں وہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اگر آپ اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جس حکم کو اس نے بار بار دہرایا ہے۔ آپ اس بات کو جانیں گے کہ میں معاشرے کی مشکل ضروریات کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کا اطلاق کلیسیائی اراکین کے علاوہ دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے کلیسیائی اراکین کی مدد کرنے کا خداوند نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ تمام لوگ جو جسمانی طور پر اہل ہیں روزے کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ یسیا لکھتا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ کیا یہ نہیں تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلانے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اس کا بوجھ کم کرے، مظلوموں کو آزاد کرے؟ میں ان دنیاوی اور روحانی موضوعوں کی گواہی دیتا ہوں جو ان کی زندگیوں میں آتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ میں ان معجزات کی گواہی دیتا ہوں جو میرے ساتھ رونما ہوئے ہیں، حقیقی طور پر جیسے یسیا نے قلم بند کیا ہے، میں بھی روزے کی حالت میں پکارا ہوں اور واقعی خدا نے جواب بھی دیا ہے، میں یہاں ہوں۔ اس مقدس حق سے مہینے میں ایک بار ضرور مستفید ہوں اور روزے کے ہدیے میں اور دوسرے انسان دوست تعلیم اور مشنری کاموں میں فیاضی سے حصہ ڈالیں جس قدر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں خداوند آپ کے ساتھ فیاض ہوگا، اور وہ جو آپ کے ہاتھوں سے سکون پاتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ بابرکت نام سے پکاریں۔ 10 لاکھ کلیسیائی اراکین میں سے 7.5 لاکھ اراکین سے زیادہ کی مدد پچھلے سال وقف بشپ صاحبان اور ریلیف سوسائٹی کی صدور نے کی۔ یہ شکر گزار ہونے والے مقدسی میں ایام آخر کی بڑی تعداد ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس پیغام کی ضرورت کے مطابق میں اپنی زندگی میں فانی اور روحانی دونوں نعمتوں کو تسلیم کرتا ہوں جو میں نے بغیر مشقت کے پائی ہیں، جن کا میں مستحق نہیں ہوں اور جو نہ ختم ہونے والے۔ آپ کی طرح میں بھی بعض اوقات اخراجات کے لیے پریشان ہوتا تھا اور ہوتا ہوں، مگر میں کبھی بھی غریب نہیں رہا اور نہ ہی جانتا ہوں کہ غریب کیسے محسوس کرتے ہیں۔ مزید، میں نہیں جانتا کہ ہماری پیدائش، ہماری صحت، ہماری تعلیم اور معاشی موقعوں کے حالات اس فانی دنیا میں اس قدر مختلف کیوں ہیں، مگر جب میں بہت سارے لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتا ہوں تو میں جانتا ہوں اگر خدا کا رحم نہ ہوتا تو میں بھی ایسی ہی صورتحال میں ہوتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگرچہ میں اپنے بھائی کا رکھوالا تو نہیں، تو بھی میں اپنے بھائی کا بھائی تو ہوں، اور چونکہ مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہے تو مجھے بھی زیادہ ہی دینا چاہیے۔ اس حوالے سے میں ذاتی طور پر صدر تھامس ایس مانسن کی عزت کرتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ 47 برس کا رشتہ ہے، اور ان کا تصور میرے ذہن میں ایسا ہے، میں جب تک زندہ ہوں ان کی قدر کروں گا۔ میں جانتا ہوں مشرقی جرمنی جب وہ معاشی حالات سے تباہ تھا،
because he had given away not only his second suit,
وہ اپنے سلیپرز میں آئے کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنا سوٹ اور اپنے شوز بھی دے دیے جو انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے۔ پہاڑوں پر ان کے قدم کیا ہی خوش نما ہیں جو ایئرپورٹ کے ٹرمینلوں پر چلتے ہیں، جو خوشخبری لاتے ہیں اور سلامتی کی منادی کرتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کو جو میں جانتا ہوں ان میں سے صدر مانسر نے ہمیشہ وہ کیا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ 1831 میں نبی جوزف سمتھ نے ایک مکاشفہ پایا۔ خداوند نے فرمایا کہ غریب ایک روز خدا کی سلطنت دیکھیں گے جو انہیں طاقت اور جلال سے نجات دے گی۔ خدا کرے ہم اس نبوت کی تکمیل میں مدد کر سکیں۔ یسوع مسیح کی حقیقی کلیسیا کے طاقت اور جلال میں آنے کے باعث، اور جن کو غربت نے جکڑا ہوا ہے انہیں چھڑا سکیں اور ان کو محرومی سے نکال سکیں، جو ان کے خوابوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے رحم دل نام میں، آمین۔
شکریہ بھائیو، ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آج بعد از دوپہر ہم سے خطاب کیا اور خوبصورت موسیقی کے لیے جو مہیا کی گئی ہے۔ ہم بھائیوں کو جنرل کہانتی میٹنگ کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہیں جو آج شام کانفرنس سینٹر میں 6 بجے ماؤنٹن ڈے لائٹ ٹائم کے مطابق شروع ہوگی۔ قومی سطح پر مارمن خیمہ اجتماع کوائر کی نشریات کل صبح 9:30 سے لے کر 10 بجے تک ہوگی ماؤنٹن ڈے لائٹ ٹائم کے مطابق۔ سنڈے کی صبح کا سیشن اس کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ اس سیشن کے اختتامی مقرر 12 رسولوں کی جماعت سے ایلڈر ایل ٹام پیری ہوں گے۔ ان کے پیغام کے بعد کوائر میٹنگ کا اختتام ابائیڈ ود می ٹس ایون ٹائڈ گا کر کرے گی۔ اختتامی دعا 70 کے ایلڈر ایڈورڈ ڈوبے کریں گے۔ ہماری زندگی کے سفر میں اچھے اور برے دونوں ادوار آتے ہیں۔ ہر دور مختلف چنوتیوں کو پیش کرتا ہے۔ ہم ان تبدیلیوں میں ٹھیک رہنا کیسے سیکھتے ہیں، اس کا انحصار ہماری بنیاد پر ہے۔ ہمارے خداوند نجات دہندہ کی انجیل ہمیں یقینی اور ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس کی تعمیر ٹکڑا بہ ٹکڑا خداوند کے بچوں کے لیے اس کے ابدی منصوبہ کا علم حاصل کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ نجات دہندہ اعلیٰ ترین استاد ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، صحائف اس کی گواہی دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے کامل راست بازی کا نمونہ مہیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک سابقہ جنرل کانفرنس میں کلیسیائے ارکان کو بتایا تھا کہ میرے پاس بہت ساری نوٹ بکس ہیں جن میں میری والدہ نے وہ مواد رکھا ہوا ہے لکھا ہے جو وہ ریلیف سوسائٹی کے اسباق تیاری کی تیاری میں استعمال کرتی تھی۔ وہ نوٹس آج بھی ان کا اطلاق ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک یسوع کے کردار کے بارے میں چارلز ایڈورڈ جیفرسن کا قلم بند کیا گیا ہے، 1908 میں لکھا گیا تھا۔ یوں لکھا ہے، مسیحی ہونے سے مراد یہ ہے کہ یسوع کو اس قدر مخلصی اور گرم جوشی سے سراہیں کہ ہماری پوری زندگی اس کی مانند بننے کی کوشش میں صرف ہو۔ ہم اس کو اس کے کہے ہوئے الفاظ سے، اس کے کیے ہوئے کاموں سے اور اس کی خاموشی سے بھی جان سکتے ہیں۔ ہم یسوع کو اس کے اثر سے بھی جان سکتے ہیں جو اس نے اول اپنے دوستوں پر، دوم اپنے دشمنوں پر اور سوم اپنے ہم اثر ساتھیوں پر ڈالا۔ ایک حوالہ 20ویں صدی کی بےقرار زندگی کے بارے میں ہے۔ دنیا کسی چیز کے لیے چلا تو رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس چیز کے لیے دولت آئی ہے۔ دنیا میں انسانی مہارت اور ذہانت کی نئی جدادات ہوئی ہیں مگر ہم بے چین ہیں، عدم اطمینان کا شکار اور حیران۔ اگر ہم نیا عہد نامہ پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، زندگی کی روٹی میں ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے میں اسے پلاؤں گا، اپنا اطمینان میں تمہیں دیتا ہوں، تم قوت پاؤ گے، تم خوش ہوگے۔ مزید، مرد اور خواتین جزوی طور پر ان لوگوں سے ضرور اثر لیتے ہیں جن کے درمیان وہ رہتے ہیں اور جن کو دیکھتے ہیں اور جن کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع ایک عظیم نمونہ ہے۔ پائیدار امن پانے کے لیے اسی کو دیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی واحد راستہ ہے۔ ہمارے لیے یسوع کے بارے میں مطالعہ کرنے کے لیے سب سے اہم کیا چیز ہے؟ نئے عہد نامے کے مصنفین نے یسوع کے قد و قامت، لباس و پوشاک یا وہ کس طرح کے گھروں میں رہتا تھا اس کے بارے میں قطعاً کوئی بات نہیں کہ وہ سرائے میں پیدا ہوا، بڑھئی کے طور پہ کام کیا، 3 سال کے لیے تبلیغ کی اور پھر صلیب پر جان دے دی۔ نئے عہد نامے کی تصنیف ایسے آدمیوں نے کی جن کا مصمم ارادہ تھا کہ ہم اس یقین سے اس پر نظریں گاڑیں کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، دنیا کا منجی اور مخلصی دینے والا، وہ تھا اور ہے۔ میرا ایمان ہے کہ نجات دہندہ کی ایک تمثیل خصوصاً آج ہمارے دور میں لاگو ہوتی ہے۔ یہ متی 13 باب میں ہے اور یوں لکھا ہے، لوگوں کے سوتے اس کا دشمن آیا اور گیہوں کے میں کڑوے دانے بھی بو گیا، جب پتیاں نکلیں اور بالیاں آئیں تو کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کے گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے گھر میں اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ بنی نو انسان کے پرانے دشمن کے پاس انسانوں کی زندگیوں میں کڑوے دانے پھینکنے کے لیے بے شمار ہتھیار ہیں۔ وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ان کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ دنیاوی اور بدی کے طریقے اس قدر پھیل چکے ہیں کہ ان کو اکھاڑ پھینکنے کا کوئی حقیقی طریقہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کیبل اور وائرلیس کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ان چیزوں سے جن کو ہم نے اپنی تفریح کے لیے ایجاد کیا ہے۔ گیہوں اور کڑوے دانے ساتھ ساتھ اگائے ہیں۔ ایک رہنما جو کھیت کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری قوت سے اچھے دانوں کی حفاظت کرے، ان کو خوراک دے اور خوبصورت بنائے، ایسے کہ کڑوے دانے آنکھوں اور کانوں کے لیے کشش کا باعث نہ بنے۔ کلیسیا کے رکن ہونے اور منجی کی انجیل پر بنیاد بنانا ہمارے لیے کتنی بابرکت بات ہے۔ مورمن کی کتاب سے دوسری نیفائے میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ دیکھو میں تم سے پھر کہتا ہوں، اگر تم دروازے سے داخل ہوگے اور روح القدس پاؤ گے تو وہ تمہیں سب باتیں بتائے گا جو تمہیں کرنی ہیں۔ لازم ہے کہ ہم کبھی بھی اس ساکن دھیمی آواز پر دنیاوی آواز کو حاوی اور غلبہ پانے نہ دیں۔ ہمیں ان واقعات کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے جن کا ہمیں اپنے زمانے میں سامنا کرنا ہے۔ ہمارے لیے چنوتی یہ ہے کہ ہم کس طرح ان واقعات کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے بارے میں خداوند نے کہا ہے کہ یہ ابھی آنے والے ہیں۔ ہمارے پریشان حال معاشرے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاندانی انتشار صرف اس دنیا میں نا امیدی اور غم پیدا کرے گا۔ کلیسیا کے اراکین کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ خاندان کو اپنے معاشرے اور ابدیت کی بنیادی اکائی کے طور پر تحفظ کریں اور اس کو بچائیں۔ نبیوں نے خاندانی اقدار کی تباہی کے تباہ کن اور ناگزیر نتائج کے بارے میں بار بار آگاہ کیا گیا ہے۔ دنیا ہم پر نظر لگائے ہوئے ہے، یقینی بنائیں کہ ہماری مثال خداوند کے مقرر کردہ منصوبے میں جو اس نے فانی دنیا میں اپنے بچوں کے لیے مقرر کیا ہے اس کی مدد اور معاونت کریں۔ سب سے عظیم ترین تعلیمات کو راست بازی سے پورا کریں۔ دنیا کے دباؤ کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ہمارے گھر کو لازمی طور پر پاک ہونا ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند کی عظیم ترین برکات صرف اور صرف راست باز خاندانوں کے ذریعے اور انہی کو ملتی ہیں۔ بطور والدین ہمیں اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. بچہ بہترین تعلیم پرفکر اور راست باز والدین سے ہی پاتا ہے. آئیں پہلے ہم ایک ماں کے کردار کو دیکھتے ہیں. اس بات کو سنیں جو صدر گورڈن بینکلی نے کہی. خواتین جو مکان کو گھر میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ بڑی فوج کی کمانڈ کرنے والے اور بڑی کارپوریشن کے سربراہوں سے زیادہ بڑھ کر معاشرے میں حصہ ڈالتی ہیں. جتنا اثر ایک والدہ اپنی اولاد پر، ایک دادی یا ایک نانی یا اپنی نسل پر، یا آنٹیاں اور بہنیں جو اپنے وسیع کنبے پر ڈال سکتی ہیں، ایسا اثر اور کوئی نہیں ڈال سکتا. ہم ان خواتین کے اثر کو کبھی جانچ نہیں سکتے جو اپنے طریقے سے خاندانی زندگی کو مضبوط بناتی ہیں، مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمیشہ کی اچھائی کے لیے پرورش کرتی ہیں. اس نسل کی خواتین کے کیے ہوئے فیصلوں کے نتائج ابدی ہوں گے. میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ آج کی ماؤں کے لیے اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کے علاوہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے. اب ہم اس کردار کو دیکھتے ہیں جو باپ ہماری زندگی میں ادا کرتے ہیں. والد صاحبان اپنے بچوں کو برکات دیتے ہیں، مقدس رسومات ادا کرتے ہیں. یہ چیزیں زندگیوں میں ایک روشنی روحانی باتیں بن جاتی ہیں. والد صاحبان خاندانی دعا، روزمرہ کے مطالعہ صحائف اور ہفتہ وار خاندانی شام میں رہنمائی کے لیے ذاتی طور پر شامل ہوتے ہیں. والد صاحبان چھٹیوں میں سیر کرنے کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں اور خاندانی روایات قائم کرتے ہیں جس میں خاندان کے سارے ارکان شامل ہو سکیں. اس وقت کی یادیں جو اکٹھے مل کر گزارا جاتا ہے، بچے ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے. والد صاحبان ایک ایک کر کے اپنے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو انجیلی اصول سکھاتے ہیں. والد صاحبان بیٹوں اور بیٹیوں کو کام کی قدر سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں اہم مقاصد قائم کرنے اور ان کو پانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. والد صاحبان وفادار انجیلی خدمت کا نمونہ قائم کرتے ہیں. بھائیوں، مہربانی سے اسرائیل میں اپنے باپ کے طور پر اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں. یہ سب سے اہم بلاحٹ ہے اس وقت اور ابدیت کی اہم ترین ذمہ داری، ایسی ذمہ داری جسے آپ کبھی سبکدوش نہیں ہوتے. کئی سال پہلے اسٹیک کانفرنس میں ہم ایک چھوٹا سا فلم کا حصہ دکھایا کرتے تھے جو کانفرنس کے موضوع کو واضح کرتا تھا. سال کے دوران جب ہم چرچ میں یہاں وہاں جا کر یہ فلم دکھاتے تھے، بہت بار دیکھنے کے بعد فلم کا مواد میں اس سے کافی شناسا ہو گیا تھا. میں زبانی اس کو سنا سکتا تھا. ان سارے سالوں میں یہ پیغام میرے ذہن میں رہا ہے. فلم میں صدر ہیرلڈ بی لی نے اپنے بیٹی کے گھر میں رونما ہونے والے ایک واقعے کے بارے میں بتایا تھا. کچھ اس طرح یہ کہانی تھی. ایک شام گھر کی والدہ بہت تیزی سے بوتلوں میں پھل ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. بچے اب اپنے بستروں پر جا چکے تھے اور سب کام ہو چکا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا اب وہ پھلوں کو بوتلوں میں ڈالے گی. اس نے پھلوں کو چھیلنا اور گٹھلیاں نکالنا شروع کیا. دو چھوٹے لڑکے کچن میں آ گئے اور کہا، ہم سونے سے پہلے دعا کرنے کے لیے اب تیار ہیں. ماں نے مداخلت نہیں چاہتی تھی، تو اس نے جلدی سے لڑکوں کہا، آج جا کر تم اپنی دعا اکیلے ہی کیوں نہیں کر لیتے، ماں تو پھلوں پر کام کر رہی ہے. بڑے لڑکے نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر پٹکا اور کہا، کیا زیادہ ضروری ہے، دعا یا پھل؟ بعض اوقات ہم ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس اپنے بچے کو سبق سکھانے کا موقع ہوتا ہے جو ان کی زندگیوں میں دیر پا اثر ڈالتا ہے. بے شک دعائیں پھلوں سے زیادہ ضروری ہیں. کامیاب والدین جتنا بھی مصروف ہوں، ان کو بچے کی زندگی میں اہم سکھانے والے موقعوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. میرا یہ پختہ یقین ہے کہ کسی بھی دور سے بڑھ کر اس دور میں آسمانی باپ کے بچوں کو زیادہ وفادار، جان نثار اور رہنمائی کرنے والے والدین کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایسے والدین کا عظیم اور اعلیٰ ورثہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ وہ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں وہ اپنے خاندان کی پرورش ایمان اور جرات سے کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسل ترقی کر سکے اور ترقی کے مواقع پا سکے. ہمیں اپنے اندر ایسے ہی مصمم ارادے والی روح کو تلاش کرنا ہے اور ایسی ہی قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنی چنوتیوں پر غالب آنا ہے. ہمیں مستقبل کی نسلوں میں یہ روح پھونکنا ہے کہ وہ ہمارے خداوند نجات دہندہ پر زیادہ مضبوطی سے بھروسہ رکھیں. اور اب میرے بیٹو یاد رکھو تمہیں اپنی تعمیر اس مخلصی دینے والے کی چٹان پر کرنی ہے جو مسیح خدا کا بیٹا ہے. کہ جب ابلیس طوفانی ہوائیں اور گرد باد میں اپنے تیر چلائے, ہاں جب اس کے اولے اور خوفناک طوفان تم سے ٹکرائیں, تو یہ تم پر غالب آ کر تمہیں بدحالی کی خلیج اور نا ختم ہونے والی عذاب میں کھینچ نہ لائیں, چونکہ تم اس چٹان پر تعمیر ہوئے ہو جو پختہ بنیاد ہے, ایک ایسی بنیاد جس پر اگر آدمی بنیاد ڈالے تو وہ گر نہیں سکتا. یہ یسوع مسیح کی انجیل ہے جو ایسی بنیاد مہیا کرتی ہے جس سے ہمیں پائیدار امن ملتا ہے اور ابدی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. اس کی میں گواہی دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں, یعنی کہ یسوع مسیح. آمین.
Our dear Father in heaven,
ہمارے عزیز آسمانی باپ, ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اس جنرل کانفرنس کے سیشن کے اختتام میں, اپنے دلوں میں شکر گزاری لے کر ان تمام پیغامات کے لیے جو ہم نے تیرے خادموں سے پائے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں انجیل کی بحالی کے لیے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں زندہ نبی کے لیے, نبیوں کے لیے, اپنے دنوں میں نبیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے نبی صدر تھامس ایس مانسن کے لیے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو اس کو برکت دے, اچھی صحت اور قوت کی, ان کے ساتھ رہنے والوں کو برکت دے جب وہ تیری بادشاہی میں کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو. ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ جو پیغامات ہم نے پائے ہیں اور جو ہم آنے والے جنرل کانفرنس کے سیشنوں میں پائیں گے, ہمارے ایمان کو وہ پیغامات مضبوط کریں, یسوع مسیح میں ہمارے ایمان کو مضبوط کریں, اور ہمیں بہتر والدین, دادا دادی, نانا نانی اور بچے اور پوتے پوتیوں ہونے میں ہماری مدد کریں. یہ ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, آمین.
This has been a broadcast of the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members residing in the Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.